أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 18ویں پارے میں سورہ نور کی 26 آیات ہو گئی تھیں، اور اللہ تعالی نے ان آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں جو تہمت ان پہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پہ لگائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، اور اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو تہمت لگائی گئی تھی جن لوگوں پر بھی، یہ سب کے سب فری ہیں، اور اللہ نے ان کو نہ صرف بخشش فرمائی ہوئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے لیے عزت کے ساتھ روزی کا بھی بندوبست کیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل اور مناقب کی بات عرض کی تھی کہ وہ کس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں وہ روایت بھی قابل ذکر ہے جو ابن ابی ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کی ہے، اور مسند احمد میں وہ روایت آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب آخری وقت آیا تو یہ ان کی منقبت اور ان کے لیے جو 16 آیات اللہ نے نازل کیں، ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کی عیادت کے لیے آئے، اور یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اب ان کا انتقال ہونے والا ہے، مرض کی نوعیت ایسی ہو گئی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ اس دروازے کو جو بھی اب دستک دے نہ کھولنا، اور ان کو گمان میں تھا کہ اب جو دستک دیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آئیں گے، اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آنے کی اجازت نہیں دی. اور پھر جو آپ کے باقی بھتیجے تھے انہوں نے عرض کیا کہ وہ آپ کے بڑے اچھے بیٹے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما انہیں آپ اجازت دے دیں کہ وہ اندر آئیں. تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا چھوڑو اس بیٹے کی تعریف کو، مت اس کی تعریف اور یہ چیزیں بیان کرو، اور میں اس کی اجازت نہیں دوں گی. پھر اور لوگ بھی اصرار کرتے رہے اور دستک بھی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اجازت دی، اور جب وہ اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، سب ایمان والوں کی ماں ہیں، اور آپ مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں، اور میرے لیے نرمی مہربانی اس کا اظہار فرمائیے، اور آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی. پھر انہوں نے بہت تعریف کے جملے کہے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں سے محبت فرماتے تھے جو پاکیزہ ہوں. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ پاکیزہ ہیں. اور پھر وہی روایت جو صحیح بخاری کے حوالے سے آئی تھی کل، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ سچائی کے پہاڑوں کے پاس اب پہنچ جائیں گی، اور بس ایک موت حائل ہے، درمیان میں حجاب ہے، اور یہ حجاب اٹھ گیا تو آپ کے والد یعنی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ مجسم سراپا صدق اور سچائی تھے، اور آپ کے شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچائی تھے، اور موت آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان اب رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ جب اٹھ گئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے جا رہی ہیں، ان کی خدمت میں حاضری ہوگی. اور پھر وہ رات بھی آپ کو یاد ہوگی جب آپ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور اس ہار کی گمشدگی میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے بڑی خیر رکھی، اور تیمم کی آیت اللہ نے نازل فرمائی. پھر انہوں نے اور تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسی ہیں جس کے لیے اللہ نے سورہ نور میں تعریف کی اور ان آیات کا حوالہ دیا جو آیات 26 نمبر پر مکمل ہوئی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام مساجد میں دن اور رات میں لوگ ان آیات کو پڑھتے ہیں, یعنی علم والے جانتے ہیں کہ جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ کی منقبت, آپ کی تعریف, آپ کی عفت, آپ کی پاکیزگی ان لوگوں کے دلوں میں آتی ہے. تو آپ نے کہا کہ بس یہی چیز تھی جس سے میں روکتی تھی, یعنی یہ آئیں گے اور میری تعریف کریں گے اور یہی چیز ہے جس کو میں منع کرتی تھی. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بیٹے, میری تعریف چھوڑ دو, بس کاش میں مٹ جاتی اور کاش میں ایسی ہو جاتی کہ کنت نسیا منسیا, لوگ بھول بسر چکے ہوتے, بھولی بسری ہو گئی ہوتی, لوگوں کو یاد بھی نہ ہوتا کہ عائشہ نام کی کوئی عورت اس دنیا میں آئی تھی. یہ چیز ہے جو صحیح ترین موقف ہے کہ انسان ساری بشارتوں اور ساری عبادتوں اور حتیٰ کہ اسے دنیا میں فرشتے بھی آ کر خوشخبری دے دیں اور جنت میں اسے اپنے خیمے نظر آنے لگیں تو بھی بندہ اللہ کی بے نیازی سے اور اللہ تعالی کی گرفت سے اپنے آپ کو بری نہ سمجھے. اور جب تک ایمان پہ موت نہ آ جائے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قابل اطمینان اور قابل بھروسہ ہو, کیونکہ انسان کچھ نہیں جانتا کیا چیز اس کو پیش آنی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے تعریف کی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان سے یہی کہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور انہوں نے کہا کہ لا لیا ولا علیہ, نہ تو میری نیکیاں اور نہ ہی میرے گناہ, میں تو چاہتا ہوں کہ راسم براسن سر بسر چھوٹ جاؤں, برابر سرابر بس سب چیزیں ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کرے, میں ڈرتا ہوں اس چیز سے جو اب موت کے بعد میرے سامنے آئے گی. تو یہ آدمی کی حالت ہونی چاہیے کہ اسے تمام تر نیکیوں کے ساتھ یہ کھٹکا لگا ہی رہے موت تک کہ دیکھیے آخری لمحے میں کیا چیز پیش آتی ہے. انسان ایمان لے کے اس دنیا سے جاتا ہے یا کسی اور حالت پر مرتا ہے. اس لیے قرآن پاک کی ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے یہ اتنی واضح اور صاف آیات ہیں کہ شیعہ علماء تک نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی منقبت اور تعریف میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تبرسی جس کے متعلق یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ وہ قرآن کریم کو پورا نہیں جانتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن جو پورا تھا وہ امام غائب کے پاس ہے اور اب ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ ناقص ہے. اتنی چیزوں کے باوجود مجمع البیان جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے ان آیات پر جب پہنچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کر دیا, یعنی ان کی برات کا پاکیزگی کا اظہار کیا اور اللہ ان کے صبر کرنے پر انہیں اجر دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ تہمت لگانے والوں کو خدا وہ سزا دے گا مستحقو جس کے وہ مستحق تھے, بالاسم الذی ارتکبوہا اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے, فی امرہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر تہمت لگانے کا جو انہوں نے گناہ کیا خدا انہیں اس چیز کی سزا دے گا. اسی طرح ان میں سے ایک اور بھی ہیں ابو جعفر طوسی ہیں, انہوں نے بھی یہی لکھا, انہوں نے کہا یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اور جن لوگوں نے انہیں برا کہا تھا وہ لوگ جھوٹے تھے. تو تبیان ان کی تفسیر ہے, اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں. تو یہ شیعہ علماء بھی جب یہاں پہنچے ہیں تو وہ اس کے بعد کچھ نہیں لکھ سکے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں, اور انہوں نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کے لیے اجر کی بات بھی لکھی ہے. تو ظاہر ہے کہ اجر اسے ہی ملتا ہے جو مسلمان ہوگا, جو مومنہ ہوں گی, تو اس اعتبار سے انہوں نے ان کے ایمان کا بھی گویا کہ بعض علماء نے ان میں سے اقرار کیا. چونکہ یہاں تک 26 آیات میں اصل بات چل رہی تھی کہ برائی کیا اور بدکاری کے جو قوانین ہیں ان کے متعلق، اس لیے اللہ تعالی نے 27 آیت کریمہ میں یہ بات اب فرمائی. یہاں سے لے کے آخر تک اس رکوع کے اللہ تعالی نے 6 قوانین ارشاد فرما دیے کہ تم لوگ ان قوانین پر عمل کرو گے تاکہ تمہارے معاشرے میں کوئی بھی گناہ اور بدکاری خاص طور پہ اور فحاشی کے کام نہ ہوں. اور 5 قوانین بلکہ نازل فرمائے، اور ان 5 قوانین میں اصل چیز یہی ہے، نہیں 6 قوانین نازل فرمائے، اور ان 6 قوانین میں اصل یہی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ کیسے پاک صاف رہ سکتا ہے. اور پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتاً، گھروں میں داخل نہ ہو، غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھر کے اور کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. تو اللہ تعالی نے پہلا حکم یہ دیا، گویا منع کر دیا کہ تم لوگ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا. اور پھر فرمایا حتیٰ تستانسو، یہاں تک کہ تم ان سے انسیت حاصل کر لو، ان کو پہچان ہو جائے تمہاری، جب تک کہ تستانسو، تم بول چال نہ کر لو، وتسلمو، اور سلام کیا کرو، علی اہلیہ، اس گھر والوں پر. ذالکم، یہ فعل اور یہ عمل، خیر لکم، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، ان کنتم ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، لعلکم تذکرون، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس چیز کو شاید تم یاد رکھو، یعنی اس پہ عمل کرتے رہنا. تو اللہ تعالی نے 2 گھروں میں داخلے کا ذکر فرمایا، ایک اپنے گھر میں کہ اس میں تم نے کیسے داخل ہونا ہے، اور ایک اللہ تعالی نے یہ تذکرہ کر دیا کہ دوسری چیز جس کے لیے ہے وہ ایسے گھر ہیں جو تمہارے نہیں ہیں. اور اپنے گھروں کے لیے تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے ضرور اجازت لے کر ہی جائے، لیکن یہاں مراد در حقیقت وہ گھر ہے جہاں انسان اکیلا رہتا ہے. مثلاً کوئی آدمی اپنے کمرے میں اکیلا رہتا ہے، فیملی نہیں ہے، گھر سارے کا سارا خالی ہے، یا یہ اس کی شادی نہیں ہوئی، یا وہ گھر خالی ہے، شادی ہوئی بھی ہے اور کوئی ہے نہیں رہ رہا، تو ان ساری صورتوں میں جب گھر میں اندر کوئی نہیں تو اس میں جانے میں کچھ حرج نہیں ہے. اللہ تعالی نے یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اندر جو کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد 2 طرح کے گھر ہو گئے، اور ایک گھر وہ ہے جہاں فیملی رہتی ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کیوں نہ رہتی ہو اور ماں باپ ہی کیوں نہ رہتے ہوں، اس کے متعلق بھی اصل میں حکم یہی ہے کہ وہاں پر بھی انسان جب جائے تو اسے چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ حتیٰ تستانسو، یہاں تک کہ تم بول چال کر لو، بات کر لو. اور اس کی تشریح مختلف مفسرین نے مختلف کی ہے. سورہ نور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد سورہ احزاب جو 22 پارے میں نازل ہوئی ہے، اللہ تعالی نے وہاں اور بھی زیادہ احکامات دیے ہیں. تو اس لیے سورہ احزاب اور سورہ نور دونوں پہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ پہلی کون سی نازل ہوئی تھی تاکہ ان آیات کو اصل مانا جائے. تو معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے کہ پہلے یہ سورہ نور نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد سورہ احزاب نازل ہوئی ہے، اور سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے پردے کے مزید احکامات ارشاد فرمائے. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا، جو مردوں کے لیے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مگر عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، جیسے کہ عام طور پہ اللہ تعالی مردوں کو خطاب کیا کرتے ہیں قرآن میں اور عورتیں اس کے ضمن میں شامل ہوتی ہیں. تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں عورتوں اور مردوں کا سب کا معمول یہ تھا کہ وہ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے تھے، اور اب تک اسی آیت پر عمل کرنا چاہیے. حضرت ام ایاس رضی اللہ عنہا کی روایت ابن کثیر نے لکھی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں عام طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتی تھیں، پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی جانا ہوتا تھا، مسائل پوچھنے کے لیے جانا ہوتا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کے دروازے پہ رکتی تھیں اور جب وہ اجازت دیتی تھی ام المومنین رضی اللہ عنہا تو پھر ہم ان کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو ایک قسم کے گھر تو بالکل مستثنا ہو گئے، کمرے ہو گئے، گھر ہو گیا جس میں اندر ہے ہی کوئی، اور دوسرا گھر یہ ہے کہ یہ جو آیت کے عموم سے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے یہ عورتیں صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ اسی طرح کرتی تھیں، اجازت لیتی تھیں۔ اور تیسرا بلکہ موطا امام مالک میں بھی ایک روایت آئی ہے، امام مالک رحمت اللہ نے روایت کی ہے عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ سے، اور عطا بن یسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا، ایک روایت بیان کی، یہ جتنے تابعین ہیں جب یہ روایت بیان کریں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ روایت مرسل کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے درمیان میں وہ صحابی رضی اللہ ان کا واسطہ چھوڑ دیتے ہیں، اور تابعی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو اگر تابعی سچا ہے وہ اس کا اعتماد ہے تو اس کی حدیث کو ہمیشہ مانا جاتا ہے، کیونکہ درمیان میں صحابی رضی اللہ عنہ کا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ تو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب سچے تھے، اسی لیے موطا میں مرسل روایت آتی ہے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کے گھر میں جاؤں تو کیا وہاں بھی مجھے اجازت لینی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بھی تم اجازت لے لیا کرو۔ یہ واجب فرض کے درجے میں تو اگرچہ نہیں، لیکن احتیاط اسی میں کہی گئی ہے کہ وہاں بھی اجازت لے لی جائے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو اپنی والدہ کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تم ان کے ساتھ سارا وقت رہتے ہو تو بھی جب تم جاؤ تو گھر میں جانے سے پہلے اجازت لے لیا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا فرض کر لو کسی وقت وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہیں تو تم کیا اس حالت میں دیکھنا انہیں پسند کرو گے؟ یہ اس لیے سمجھا دیا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے گھر جن گھروں میں تم جاتے ہو یا تو وہ ایسے گھر ہیں جن میں تمہارے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، تم اکیلے رہ رہے ہو یا فیملی نہیں ہے، تو بس اس میں تو کسی سے اجازت لینی ہی نہیں ہے، مگر ایسا گھر جہاں پر بہن بھائی رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی بھی رہتی ہے، تو بھی اجازت لینا مستحب ہے، اچھا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں، گھنٹی جیسے کوئی بجا دے تو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں آیا ہے، گاڑی ہے اس کا ہارن کسی نے بجا دیا، گھر والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی آیا ہے، اس کا وہ اس طرح کا ہارن بجاتا ہے۔ لیکن اس ہارن بجانے میں بھی بات یہ ہے کہ اگر اس کے محلے والوں کو، ہمسایوں کو تکلیف ہوگی تو وہ ایسے نہ کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں کبھی اپنے گھر میں نہیں گیا مگر یہ کہ اگرچہ میرے گھر میں میری بیوی ہوتی تھی مگر میں جب دروازے سے داخل ہوتا تھا تو انہیں کبھی سلام کر لیتا تھا، اور فرماتے تھے کہ اس طرح کہ مجھے میں کھانسی کر لیتا تھا تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ وہ آ گیا ہے، اور وہ کوئی چیز مجھے نہ بتانا چاہیں یا چھپنا چاہیں، کسی چیز کو چھپانا چاہیں جو ان کی مرضی میں ہے تو وہ اس چیز کو کور کر سکیں۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ اہلیہ بھی کہتی ہیں کہ جب وہ آتے تھے تو وہ ہمیشہ ایسے کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں تم لوگوں کو ایسی حالت کسی میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا جو مجھے خود ہی ناگوار گزرے۔ تو یہ اخلاق کی بہت بڑی بات کہ بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تم لوگوں کو کسی ایسی حالت میں دیکھوں جو حالت مجھے ناگوار گزرے، اور تمہیں اس چیز کا خیال ہو تو تم اس حالت کو تبدیل کر لو۔ مثلاً بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں، اہلیہ ہیں، وہ کسی خاص چیز کو، کسی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ مثلاً وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ جب میں جاؤں تو بیوی اس وقت بھی فون کر رہی ہے، بیوی اس وقت بھی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہے، کوئی چیز ایسی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب جائے گا اور اجازت لے لے گا تو وہ اس حالت میں اس کو نہیں دیکھے گا جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جائے، پارا چڑھ جائے اور چیخنے چلانے لگے۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اس لیے شریعت نے بتایا ہے کہ چاہے وہ اپنے گھر میں جائے پھر بھی اسے چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ اجازت لے لے، واجب نہیں ہے لیکن مستحب۔ لفظ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، یعنی یہاں تک کہ تم ان کے ساتھ واقفیت پیدا کر لو۔ استناس یا انس، محبت، وحشت کے مقابلے میں ہے یہ لفظ، کہ انہیں وحشت نہ ہو، اچانک آ جانے سے، تو ان کے ساتھ ایسا تعلق ہو، دو کام فرمائے، ایک تو استناس ارشاد فرمایا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انس حاصل کر لو، اور دوسرے فرمایا وتسلموا علی اہلھا، اور گھر والوں پر سلام کر لو، یہ دوسرا کام ہے۔ اسی لیے مفسرین بہت سے اس طرف گئے ہیں کہ اجازت حاصل کر لو جب گھر میں جاؤ اور سلام کرو۔ تو اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ایسے آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ ہم سلام کر لیں۔ تو وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز، جب سلام کر لیا، گھنٹی بجا دی، کوئی اور ایسی چیز ہوئی جس سے مقصد پورا ہو گیا کہ گھر والوں کو خبر ہو جائے، تو بس ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں دونوں کام ایک ہی طرح بھی ہو سکتے ہیں، سلام کیا تو اجازت کا طلب کرنا بھی ہو گیا، اطلاع دینی بھی ہو گئی کہ میں آ رہا ہوں، یہ اپنے گھر کی بات ہے، جبکہ اپنے ہی سارے عزیز، اپنی یعنی ایسے رشتے ہیں جیسے ماں بہن بیٹی یہ لوگ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، یہ اس کے متعلق ہے، جو علیحدہ گھر ہیں ان کے متعلق اور چیز آ رہی ہے۔ اسی لیے اس کے متعلق یہ ہے جو اوروں کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، یہ تیسری قسم کے بھی گھر آ گئے نا، ایک تنہائی والے گھر جہاں اکیلا کوئی رہتا ہے، کوئی سلام نہیں، کچھ نہیں، دروازہ کھولا چلے گئے، ایک وہ گھر جہاں اپنے بہن بھائی ماں باپ بیوی یہ لوگ رہتے ہیں، تیسرے گھر جن کے ساتھ رشتہ داری ہے، جن کے ہاں پردہ ہے، جن کے ہاں جانے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، ان کے لیے فرما دیا کہ وہاں پر تو تم اجازت لوگے، یہ اجازت لینا اس معنی میں اگر کریں گے تو یہ واجب ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور کا گھر ہے۔ تو فرما دیا کہ پہلے اجازت لو اور اس کے بعد تم کیا کرو گے، ان پہ سلام بھی کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جو شخص سلام سے پہلے تم سے اجازت مانگے اسے اجازت نہ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرے اور پھر اجازت مانگے، لیکن محدثین اس پہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے کسی کے گھر، سلام کر دیتے تھے، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ لوگ کارڈ بھیج دیتے ہیں، یہ بھی اسی کے قائم مقام ہے، گھنٹی بجا دیتے ہیں، یہ بھی اسی کے قائم مقام ہے، کوئی نوکر کوئی اور ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، اسے بتا دینا کہ میں فلاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کے سب طریقے ایک ہی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے جانا چاہا آپ کے پاس، اور میں نے دروازہ کھولا اور چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور دیکھو پہلے تم سلام کرو۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کٹکھٹایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، تو میں نے کہا انا میں، تو آپ نے باہر آ کے مجھ سے فرمایا کہ انا انا میں، کیا مطلب، تو گویا برا منایا۔ اس لیے سے پتا چلتا ہے کہ آدمی تعارف بھی ایسا کرا دے جس تعارف سے وہ جان جائیں کہ کون آیا ہے، کئی مرتبہ نام ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو ایسا نام بتا دے جس سے دوسروں کو اطمینان ہو جائے کہ فلاں آدمی ہے، اسے اجازت دینی ہے، ملنے کے لیے آئے یا نہ آئے۔ یہ ساری چیزیں شریعت نے سکھائی ہیں، اور لفظ بھی مناسب استعمال کرے۔ حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے بنو عامر کا تھا وہ قبیلے کا، اور اس نے آ کے ناک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، اور اس نے کہا علی جو۔ اب اس کا صحیح ترجمہ تو ہے کیا میں گھس جاؤں اس گھر میں، لفظی طور پہ ولوج کہتے ہی اسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برا بنایا اس لفظ کا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جانتا نہیں ہے، اور فرمایا جاؤ باہر اور اسے سکھاؤ، اسے کہو کہ السلام علیکم کہے، اور پھر کہے کہ ادخل، کیا میں آپ کے پاس آ جاؤں، یہ گھس جاؤں اس گھر میں، یہ کیا طریقہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی بھی تربیت فرماتے تھے یہ لفظ بولنا ہے، یہ لفظ نہیں بولنا، یہ ساری کی ساری تربیت کا حصہ تھا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے نا، آپ نے کہا بڑی بری سواری ہے جو لوگ اس پہ سوار ہو جاتے ہیں، اس سواری پہ جو کہتے ہیں کہ زامو لوگوں کا خیال یہ ہے، لوگوں کا فلاں مسئلے میں خیال یہ ہے، تو برا منایا. یا تو تحقیق سے بات کرو، اگر تمہیں تحقیق نہیں ہے اور بہت بڑا امر بہت بڑا کام ہے، جیسے ملک کی پالیسی ہے، جیسے کسی شخص کی کیریئر کا مسئلہ ہے، جیسے کسی شخص کی عزت بے عزتی، ان چیزوں کا مسئلہ ہے جو اہم چیزیں ہیں، اس میں آدمی ہمیشہ کیئر کرتا ہے دوسرے کے متعلق رائے دینے میں. اب یہ کہنا کہ لوگوں کا خیال کیا ہے، تو لوگ تو اس کے دشمن بھی ہیں، تہمت بھی لگا سکتے ہیں اس پہ، تم اس آدمی کے متعلق دوسروں کے ذہن میں کیوں شبہات ڈالتے ہو؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی کہ الفاظ مناسب بولو. لوگ بولتے تھے انگور کو کرم، تو کرم کا مطلب فضل، مہربانی، اللہ تعالی کی رحمت. تو چونکہ یہ بناتے تھے شراب، اور شراب کو سمجھتے تھے کرم ہے، یہ فضل ہے، بہت اچھی چیز ہے، تو اس لیے انگور کو بھی کرم کہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا، کیونکہ آپ کے خیال مبارک میں آیا کہ یہ یہی چیز ہے کہ شراب انہوں نے پینی ہے، اور اس کی وجہ سے انگور کو بھی وہی نام دے دیا کہ یہ کرم ہے، کیونکہ شراب جو انگور کی تھی بہت قیمتی عربوں میں سمجھی جاتی تھی. تو اس لیے آپ نے کہا کہ اسے عنب کہا کرو، جو اصل اس کا نام ہے، کرم اسے کیوں کہتے ہو؟ اسی طرح سلام کے معاملے میں یہ فرما دیا کہ دیکھو اس طرح نہیں ہے، تو بہتر چیز یہ ہے کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لے کے اجازت طلب کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے جا کر عرض کیا، سلام کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول عمر آیا ہے، اور کیا آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اسی طرح اس حدیث میں بھی آتا ہے جو اس دن آئی تھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہو، اور کہو عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے. یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو کہ صحیح چیزیں ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، حدیث میں آیا انہوں نے کہا، سلام کیا، اور انہوں نے کہا حاضر ابو موسیٰ، ابو موسیٰ آپ سے ملنے آیا. پھر کہا السلام علیکم الاشعری، پھر سلام کیا اور کہا وہی ابو موسیٰ جو اشعری ہے قبیلے سے. تو واضح کر دیا ابو موسیٰ نام کا، ممکن ہے کوئی اور آدمی بھی ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے گویا تشویش ذہنی طور پر نہ ہو کہ پتہ نہیں کون سا ابو موسیٰ ہے یہ، تو انہوں نے اشعری کہہ کے تعین کر دیا کہ میں حاضر ہوا ہوں. اسی لیے اس معاملے میں بڑا برا طریقہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں آیا ہوں، ٹیلی فون پہ کوئی پوچھتا ہے کون بول رہا ہے، تو کہتا ہے میں بول رہا ہوں. اب میں کیا چیز ہوئی؟ تو وہی حدیث آ گئی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باہر آ کے اس سے کہا، انہوں نے کہا آپ نے پوچھا اندر سے کون، تو انہوں نے کہا میں، تو باہر آ کے آپ نے فرمایا آنا آنا، میں کیا چیز، مطلب نام لو، صاف بتاؤ کہ کون ہو. تو اس لیے یہ جواب مخاطب کا نہیں ہے. علی ابن عاصم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں بصرہ گیا، اور اس سے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، اور میں نے دستک دی دروازے پہ، تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا اندر سے کہ کون آیا، اور میں نے کہہ دیا میں. تو مغیرہ رضی اللہ عنہ باہر آئے، اور انہوں نے آ کے کہا میں کیا مطلب تمہارا؟ تو میں اس سے ڈر گیا کہ ڈانٹ پڑ گئی. اور پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جابر آئے تھے، اور انہوں نے بھی ایسے ہی دستک دی تھی، اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سمجھایا تھا جیسے میں نے تمہیں آ کے کہا ہے. تو اس لیے زجر تنبیہ سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ نام لیا کرو. اور اسی طرح ایذا اور تکلیف کا ایک بھی اور طریقہ بھی ہے، بہت آسان ہے وہ، اور وہ یہ کہ اندر سے پوچھتی رہتی ہیں، بعض اوقات خواتین پوچھتی ہیں نا، اب تو وہ آئی پیس آ گیا لگ جاتا ہے، لیکن ہمارے علاقوں میں اب تک اس کا رواج نہیں ہے. اور عورتیں اندر سے پوچھتی ہیں کون، اور یہ چپ کر کے کھڑے. اب سن رہے آوازیں بولو کون ہے، وہ بیچاری پھر پوچھتی ہیں کون کون، پھر جب موڈ میں آتا ہے پھر جواب دیتے ہیں. یہ سب چیزیں نہ صرف یہ کہ تہذیب کے خلاف ہیں، قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہیں، اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہیں. اللہ نے اسی لیے آپ دیکھیے، بدکاری تو بہت دور کا مرحلہ ہے، خدا نے اس کی جڑ کاٹ دی کہ تم اس تہذیب کو سیکھو، اس تمدن کو، اور اس طرح بات کرنی ہے جب کسی کے گھر میں جاؤ تو صاف بتاؤ کہ فلاں آدمی آیا ہے اور ملنا چاہتا ہے. اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب لوگ جاتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کبھی زیادہ تیز آواز میں دستک نہیں دیتے تھے، ہم اپنے ناخنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہی نہ ہو، کوئی اور کیفیت نہ ہو، اور ایسے نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تنگ ہو جائے۔ اسی ادب کو بہت سے لوگوں نے اپنایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی ادب اپنا لیا تھا کوفہ والوں نے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ملنے گئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور وہ ملنے کب گئے؟ تہجد کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے شاگرد باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا حضرت آئیں گے، جو بات انہیں پوچھنی ہے تعلیم کی ان سے پوچھیں گے، ان کے ساتھ مسجد چلے جائیں گے، پڑھیں گے۔ اتنا ادب اور احترام لوگوں میں تھا۔ اور وہ کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اندر گئے، اور پھر جب باہر آئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی تو ان کے کھانے پینے کے برتن ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اتنی جلدی اس امت نے بدعات کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، یہ جن لوگوں کا تم ذکر کر رہے ہو کیوں نہیں نکال دیا تم نے انہیں مسجد سے؟ انہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تلقین نہیں کی ہے جیسے وہ شخص جو تم بیان کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آدمی پر بڑی شدید نکیر کی، بہت شدید الفاظ کے متعلق ہے، انہوں نے کہا جو تم بیٹھے ہوئے ہو اور تم لوگوں کو کہتے ہو کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تم سمجھتے ہو تم یہ ان کے ساتھ ذکر کرا رہے ہو انہیں، اور تم ان لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہو؟ یہ تو طریقہ نیا ہے جو تم لوگوں نے نکال لیا، لوگ جس طرح چاہیں اللہ کو یاد کریں، نکلو تم اس مسجد سے، یہ بدعت ہے جو تم نے اس امت کو دے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اور برتن ابھی تک قائم ہیں، اور یہ امت اتنی جلدی ہے غلط راہ پہ چلنے لگی۔ تو خیر، اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے متعلق بھی کہتے ہیں، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب کوئی دستک دے تو اتنی اونچی آواز سے نہیں ہونی چاہیے کہ گھر والے ڈر جائیں اور وہ پریشان ہو جائیں کہ خدا معلوم کیا چیز ہو گئی ہے۔ اور آدمی دستک بہت تیز اس وقت دیتا ہے جب وہ کسی گھبراہٹ میں ہوتا ہے، خوف میں ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے، تو گھر والے پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن اگر خبر وہی ہو جو واقعی گھبراہٹ کی تھی تو پھر تو نپ گیا معاملہ، اور اگر خبر کوئی ایسی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں تم نے مجھے ڈرا ہی دیا کہ ایسی بات ہو گئی تھی، کیا ہو گیا تھا۔ یہ سب چیزیں آداب میں سے ہیں جنہیں سوچنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کے بعد اس پہ عمل بھی کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے یہاں پر جو ارشاد فرمائی ہے نا بات، وہ اصل میں یہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایمان والو کسی کے گھروں میں نہ جاؤ سوائے اپنے گھروں کے، یعنی اپنے گھروں میں جاتے ہو وہاں تو اجازت لینے کے ایک مرحلہ بالکل نہیں لینی، دوسرا مرحلہ بہتر ہے لے لینی اجازت تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کون آ گیا، تیسرا مرحلہ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلیہ، یہاں تک کہ بول چال کر لو، سلام کہہ لو، وہ گھر والے تمہیں پہچان جائیں، اجازت دے دیں، ذالکم خیر لکم، اور یہ چیز تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، یہ طریقہ اختیار کرنا تمہارے حق میں بہت اچھا ہے۔ سورہ نور پہلے نازل ہوئی اور سورہ احزاب ہوئی ہے نازل بعد میں، سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے مزید احکامات اس سلسلے کے دیے، اور یہاں پر یہ فرما دیا کہ یہ اجازت کا طلب کرنا اور سلام کرنا تمہارا بہت اچھا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ سلام کیا کرو اپنے گھر والوں کو، اور جب تم اپنے گھر والوں کو سلام کرو گے تو تحیت من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بڑی برکتیں اور رحمتیں تمہارے گھر پہ نازل ہوں گی۔ تو سلام کو رحمت اور برکت کا بھی اللہ تعالیٰ نے موجب قرار دیا کہ اس سے تمہارے گھر میں برکت آئے گی، لعلکم تذکرون، اور اس کے بعد فرما دیا شاید کہ تم اس بات کو یاد رکھو، یعنی یہ کہ یقیناً تمہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پاؤ فیہا، ان گھروں میں احدن کسی کو، فلا تدخلوا، تو ہرگز داخل نہ ہونا، حتی یہاں تک کہ یؤذن لکم، تمہارے لیے اجازت دے دی جائے۔ ایسے گھر جن میں تم جاؤ اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان میں بھی نہ داخل ہونا یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کا کوئی مالک تو آخر ہے، تالا لگا کے گیا ہے، کنڈی لگا کے گیا ہے، کمرہ بند کر کے گیا ہے، تو اس میں اب تم داخل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے اجازت لو پہلے کسی سے، پھر اس کے بعد اس میں داخل ہو. یا تو مشترکہ کمرہ ہے, دونوں کے پاس اس کی چابی ہے, ٹھیک ہے وہ جائے, دونوں کا حق بنتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ ملنے گیا ہے کسی کے گھر اور گھر اس کا کھول کے خام خواہ جا کے بیٹھ جائے اور لوگوں میں پریشانی اس کی وجہ سے ہو, یہ بات منع کر دی گئی کہ ایسے نہیں کرنا. پھر گھروں کی بھی ایک قسم ہوتی ہے کہ براہ راست دروازے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے گھر اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وزٹرز کے لیے, مہمانوں کے لیے, آنے والوں کے لیے کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو چاہے آ کر بیٹھ جائے اور مل لے. اس صورت میں تو باہر بیٹھنا ان کے گھر میں جائز ہے کیونکہ انہوں نے اس مقصد ہی کے لیے وہ کرسیاں رکھی ہیں, لیکن دروازہ کھول کے چلے جانا اللہ نے فرمایا ان سے اجازت لینی پڑے گی. اب وہ اجازت مثلاً فون سے لے لیتا ہے, مثلاً کسی اور طریقے سے, یا کوئی کہہ دیتا ہے کہ چابی فلاں جگہ پڑی ہوگی اور آپ چابی لے لیں اور ہمارا گھر کھول کے اندر کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں, میں آ رہا ہوں. اس طرح کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں, ان صورتوں میں درست ہے. وگرنہ اجازت نہ ہو تو کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ, اور اگر تمہیں کہا جائے مُرْجِعُوا, لوٹ جاؤ, اس وقت نہیں ملاقات ہو سکتی, فَرْجِعُوا, تو واپس چلے جایا کرو. ہوا یہ واپس لوٹنا, یہ جو چیز ہے بغیر کسی, یعنی دل میں کوئی بات لائے, بغیر کسی پہ الزام لگائے واپس آ جانا, اَزْكَى لَكُمْ, یہ بہت اچھا ہے, تم پاک رہو گے, صاف رہو گے. اس میں ازکا صیغہ استعمال کیا ہے مبالغے کا, یعنی بہت پاکی کی بات ہے, تم بالکل صاف رہو گے, کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. ایک آدمی کسی سے ملنے چلا گیا, وہ کہلا دیتا ہے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا, کوئی برائی کی بات نہیں ہے. یہ ایک ادب اور طریقہ اللہ نے سکھایا ہے. مسلمانوں نے اس طریقے کو بھی گم کر دیا ہے, کسی کے ہاں چلے جائیں بغیر وقت طے کیے اور وہ شخص نہ ملنا چاہتا ہو تو اس کی تو ایسی آفت آ جاتی ہے کہ بس پھر اس کی اگلی نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں کہ فلاں فلاں کی گھر گیا تھا, ملنے کے لیے نہیں آئے, ہم اتنی دور سے آئے تھے. اللہ نے کہا فرجعوا, لوٹ جاؤ, ذالک ازکا لکم, اور یہ جو لوٹنا ہے تمہارا, ہوا ازکا لکم, یہ تو بہت ہی پاکی کی بات. جواب میں اس نے کہہ دیا اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی, حالات ایسے ہیں, وقت ایسا ہے, اس کی مصروفیات ایسی ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لوٹ جانا چاہیے. اب وہاں جم کر بیٹھ جائے یہ بھی درست نہیں, اور برا مانے تو بھی درست نہیں. اسلاف ایسے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے ساری زندگی تمنا رہی کہ قرآن کی اس آیت پہ عمل ہو جاتا, تو میں مختلف لوگوں سے ملنے جایا کرتا تھا, لوگ دروازہ کھول دیتے تھے, مجھے افسوس ہوتا تھا, میں کہتا تھا کوئی تو ایسا ملے جو کہے کہ واپس چلے جاؤ, اس وقت نہیں مل سکتے تو اس آیت پہ عمل ہو جائے. وہ ایسے اچھے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے اور حدیث میں آتا ہے قیس ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ہمارے والد نے دروازہ نہیں کھولا, پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے تو میرے والد سعد رضی اللہ عنہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کا گھر ہے, آپ تشریف لائیں. آپ نے کہا میں نے تو تین مرتبہ سلام کیا تھا, اجازت چاہی تھی, ان کا ہم سن رہے تھے, لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی ہمارے گھر میں آ جائے. اب زیادہ دعا کر دیں گے, تین مرتبہ دعا کر دیں گے, کوئی برا نہیں مانتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور کہا میں آ سکتا ہوں ایک بار, دو بار, تین بار, پھر وہ لوٹ آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر میں باہر نکلے اور کہا کہ کہاں گئے ابو موسیٰ؟ لوگوں نے کہا چلے گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ. تو جب وہ آئے تو ان سے گویا شکوا کیا, فرمایا میں مصروف تھا, تم کیوں چلے گئے, مجھے تو تم سے کچھ کہنا تھا, بات کرنی تھی. انہوں نے کہا حکم یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ تین مرتبہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے سبحان اللہ, ایسا حکم جو سارے مسلمانوں کے لیے ہے اس سے عمر نہ واقف ہے, مجھے تو نہیں پتا. اور پھر کہا ابو موسیٰ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا, تم ضرور اس پر گواہ لاؤ کہ یہ کس کے سامنے کہا ہے, یعنی تم سے سمجھنے میں کچھ غلطی تو نہیں ہوگی. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے سوچا اب یہ اتنی عام سی بات ہے کہ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کیسے یہ بات رہ گئی کہ انہیں نہیں معلوم. اور وہ کہتے ہیں پھر اسلم رضی اللہ عنہ ساتھ مجھے یہ بھی کہہ دیا چلتے چلتے کہ اگر تم اس بات پر کوئی گواہ نہ لائے تو پھر تم اپنی پیٹھ کو بچا نہیں سکو گے مجھ سے، مطلب سزا ملے گی. تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات سنی ہوگی، سمجھے کچھ اور ہو گئے، مجھے کچھ اور آ کے کہہ رہے ہو. تو یہ بے احتیاطی حدیث میں نہیں ہونی چاہیے. مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تھی، اس سے تو یہ مراد ہم سمجھیں اور اساتذہ یہ سمجھے تھے. ایک مراد اس کی یہ بھی سمجھی گئی ہے جنہوں نے حدیث سے انکار کرنا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث اچھی نہیں لگتی تھی، فرمایا کہ اس کا گواہ لاؤ ورنہ مار پڑے گی، یعنی یہ چیزیں بیان ہی نہ کیا کرو. اگلی بات نہیں بتاتے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آئے مسجد نبوی میں اور انہوں نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا اور انہوں نے کہا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تین مرتبہ اجازت طلب کرو اور جب کوئی نہ دے تو گھر واپس چلے جایا کرو، تو کوئی جانتا ہے تم میں سے؟ تو لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے جو نہیں جانتا، تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے. ان میں سب سے کم عمر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا بچے تو میرے ساتھ آ جا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور کہا امیر المومنین اس سے پوچھ لیں اور میں اس کو لایا ہوں سب سے چھوٹے کو تاکہ آپ اندازہ کریں یہ سب کو ہی پتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افسوس کا اظہار کیا کہ اچھا مجھے یاد نہیں رہا، یہ کہ میرے خیال میں نہیں رہی یہ بات، تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو جب کہا جائے کہ لوٹ جائیں تو بڑی خوشی سے لوٹ آؤ، وہاں برا ماننا جم کر بیٹھ جانا یہ چیزیں درست نہیں ہیں. از کا اس سے کیا ہوگا، تم پاک رہو گے. یہ آداب سکھا دیے کہ ایزا اور تکلیف دونوں طرف کو بچایا. ان سے یہ کہہ دیا اللہ تعالی نے کہ نہ ملے اجازت لوٹ آنا، اور کہنے والے کو معذور سمجھو، اچھی طرح لوٹ جاؤ پاک ہو جاؤ گے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس پہ کوئی تہمت رکھو. اور دوسری طرف حدیث میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لزوری کالے کا حق، جو لوگ تجھ سے ملنے آتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے. اور آپ نے فرمایا ان لنفسی کا علیہ کا حق، اور تیری جان کا بھی تجھ پہ حق بنتا ہے. تو جو لوگ ملنے کے لیے آئیں ان کے لیے اگر تھوڑی بہت تکلیف برداشت بھی کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، بیٹھنا چاہیے. ایک آدمی ملنے کے لیے آیا ہے اس کا بھی حق ایک بن گیا نا، اس کو بھی بتا دیا ادھر بھی بتا دیا، دونوں طرف کو بیلنس کیا کہ اگر کوئی آدمی واقعی زیادہ مصروف ہے، کسی شدید مجبوری ہے، عذر ہے، مت ملو. تو اس لیے تیسری مرتبہ کے بعد حکم یہی ہے کہ لوٹ جاؤ. اب ایسے ہے جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا، اس کے لیے اجازت ایسی نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول دے مہمانوں کے لیے اور نماز توڑ دے. حالات ہیں جن کے تحت یہ چیزیں بدل جاتی ہیں. اور اسے وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت تو کئی جگہ پر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ ہمیں سکھایا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آدمی کو اندازہ ہو کہ تین مرتبہ دستک کے بعد اگر میں لوٹوں گا تو کوئی حرج نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کسی عزیز رشتہ دار سے ملنے جاتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مصروف ہوں گے، بس اطلاع ہو گئی، دروازہ کٹکا دیا دو بار تین بار، لیکن یہ آئیں گے ضرور، دیکھیں گے کہ کون آیا ہے یا مجھ سے ملنا ہے، تو اس صورت میں نہ جائے واپس تاکہ وہ اب تنگی اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو، معلوم نہیں کون آیا تھا، تاکہ وہ فارغ ہو جائیں اور پھر آ کر اس انسان سے مل لیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس چیز کو جانتا ہے. یعنی اگر اس آدمی نے تکبر کی وجہ سے اجازت نہیں دی، وہ تمہیں حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی. اور اگر کوئی واقعی عذر تھا تو بھی اللہ جانتا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بدگمانی سے کام لو. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالی خوب جانتا ہے، اللہ کو علم ہے جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو. تو جب تک کسی عمل کا واضح طور پر قرینہ ثبوت نہ سامنے آ جائے دوسرے سے بدگمانی کرنا درست نہیں ہے. ممکن ہے وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو تو اس وجہ سے وہ تم سے اب نہ مل رہا ہو، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوٹ جاؤ. لیس علیکم جناحن، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ، ان تدخلوا بیوتن، ان گھروں میں جانے پر، غیر مسکونتن، جہاں پر لوگ آباد نہیں ہوتے.
متاع کے لغوی معنی کسی چیز کا برتنا، استعمال کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا. تو مراد یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور ان گھروں میں جانے میں بغیر اجازت کے بھی جہاں پر لوگ نہیں بستے کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہاں پر تمہارے لیے نفع کا سامان ہے، تم نے جن چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، تو وہاں پر جانے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. مسجد ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. خانقاہ ہے، عام شاپنگ سینٹرز ہیں، یہ ساری چیزیں. غیر مسکونت فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارا کاروبار ہے، تمہارا نفع ہے، دکان ہے اپنی، گودام ہے، رہائش گاہیں ہیں، مسافر خانے ہیں، اسپتال ہیں، یہ ڈاکخانے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی جس کو بنایا ہی پبلک کے لیے گیا ہے. اللہ نے فرمایا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تمہیں آرام سے چلے جاؤ. اور وہاں پر جب اوقات مقرر ہوتے ہیں، اس میں بھی خیال کر لینا چاہیے کہ جب اوقات مقرر ہوتے ہیں کہ اتنے سے اتنے بجے تک جانا ہے، تو اتنے سے اتنے بجے تک ہی جائے، اس کے بعد اور اس سے پہلے نہ جائے. اسی طرح ان اداروں میں جا کر، بعض اوقات لکھا ہوتا ہے پرائیویٹ رومز، اس میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں، وہاں پر بھی یہ حکم نہیں آئے گا. ایسے ہی بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جو جانے اور آنے جانے کے لیے وہاں پر ٹکٹ لینا پڑتا ہے، تو وہاں پر بغیر ٹکٹ کے جانا یہ جائز نہیں. پلیٹ فارم پہ ٹکٹ لیتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے پیسنجر، اس کو جانے کے لیے، یہاں تو پتا نہیں لیکن ہمارے یہاں تو ہوتا ہے، یہاں بھی ہے قانون، یہاں کوئی نہیں، ہمارے یہاں ہے. تو اس لیے اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہاں پہ پیسے دے اور ٹکٹ لے اور اس کے بعد اندر جائے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. حتیٰ کہ ایسی چیز ہے، ایسا گناہ ہے کہ اگر کبھی کسی نے کیا ہو تو اتنے پیسے گورنمنٹ کے خزانے میں پہنچانے چاہیے، کیونکہ وہ قومی نقصان ہے اور اس کی اجازت کسی نے نہیں دی. اور وہ اللہ کے ہاں پوچھی جائے گی بات، یہ نہیں ہے کہ اس نے ساری پبلک کا نقصان کر دیا تو خدا کے ہاں کوئی نہیں پوچھے گا، اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر جب یہ فرما دیا کہ فیہا متاع لکم، اور اس میں جو چیز ہے تمہارے فائدے کی ہے، تو پھر تم جا سکتے ہو. یعنی ایسی چیزیں جو رفاع عامہ کے کام آتی ہیں. اسی سے ملتی جلتی چیز ٹیلی فون بھی ہے، کہ ٹیلی فون کے متعلق اب یہ نئے دور کی ایجاد ہے، لیکن فقہا نے اور مفتیوں نے اسے پرانے مسائل سے اس کا قیاس نکالا ہے. وہ کہتے ہیں ہر ٹیلی فون کا جواب دینا واجب نہیں، اس لیے کہ وہ اتنی عام چیز ہے کہ آدمی اس میں بسا اوقات مجبور ہو جاتا ہے. کتنے فون اٹھائے دن میں کسی آدمی کے لیے، یا تو کوئی لمٹ ہو نا کہ 10 فون اٹینڈ کر سکتا ہے، 20 فون، وہ بھی کوئی لمٹ مقرر ہی نہیں ہو سکتی، کچھ پتا نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ہر فون اٹھانا یہ واجب نہیں ہے شرن، ہاں اخلاقیات کے دائرے میں ہے کہ انسان جواب دے. اور ہر فون کا جواب جب واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو جو لوگ اپنا میسج ریکارڈ کراتے ہیں اس کو سننا چاہیے، اور اس کے مناسبت سے جواب دینا اچھی بات ہے. یعنی یا تو ٹیلی فون اسے کر لے، یا پتا ہے کہ اب انہوں نے فون کیا ہے تو ابھی ایک گھنٹے میں ملاقات ہو جائے گی، پھر جا کر بات کر لوں گا، یا پتا ہے کہ ای میل کرنی ہے، یہ ای میل کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فرض اور واجب کے درجے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا، اس کا جواب دینا، یہ اس درجے کی چیز نہیں ہے. اس کی دلیل انہوں نے یہیں سے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جانا چاہیے. اور مزاج دیکھنا چاہیے، ایک یہ بھی ہے کہ پتا ہوتا ہے اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا، کہ وہ آدمی مصروف ہے، 6-7 گھنٹیاں بھی بجتی ہیں تو آخر فون اٹھا ہی لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. ایک پتا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹیوں سے زیادہ وہاں پر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، مزاج ایسے ہی ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے یہاں اتنی زیادہ، یا رات دیر کا وقت ہو گیا ہے، اب اس وقت مناسب نہیں ہے فون کرنا. یہ سب کی سب چیزیں انسان کے خود سمجھنے کی ہیں. اور اسی طرح جب آفت کہیں آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، کسی گھر میں بھی آ جائے، تو وہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں. مثلا آگ لگ جائے تو ایمرجنسی ہے، وہاں کسی سے اجازت ملے گا اور لوگوں کو جا کر بچائے گا. اس کے لیے یہ آیات میں فقہا نے خاص طور پہ زمانہ قدیم میں لکھا تھا کہ کہیں قحط پڑ گیا ہے اور لوگ مر رہے ہیں، طاعون ہے، وبا پھیل گئی ہے، لوگ اچانک مرنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہاں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہاں دوسرے کے گھروں میں جا کر بغیر ان کی اجازت کے بھی انہیں موت سے بچانا، ایسی چیزیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالی نے پہلا قانون جو تھا یہ مرتب کر دیا کہ تم کسی کے گھر میں جب بغیر اجازت کے جاؤ گے نہیں اور آزادانہ آنے جانے پہ پابندی لگ جائے گی، تو پھر جو اصل بات پیچھے سے چل رہی ہے بدکاری کی، اس کے چانسز اور کم ہو گئے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں کو تم چھپا رہے ہو اور جن چیزوں کو تم ظاہر کر رہے ہو، خدا ان ساری چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ دونوں حالتیں اللہ کے سامنے ہیں، ایک آدمی کسی چیز کو چھپاتا ہے وہ بھی خدا جانتا ہے، جو چیز چھپانے کی نہیں ہے ظاہر کرنے کی، ان چیزوں کو بھی خدا جانتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے علم میں ہیں، اس لیے تم خود بھی ان چیزوں کے پابند